مولانا کل ہم نے لا کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، حروف شرط میں سے لا کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ لا شرط کے لیے آتا ہے، تین چیزوں کا فائدہ دیتا ہے لا، ایک شرطیت کا اور ایک تغییر، تغییر الشرط الی زمن الماضی، زمانہ ماضی کا فائدہ دے گا اس میں بدل دے گا، اور تیسرا فائدہ دے گا امتناع کا. اور پھر بتلایا تھا کہ یہاں ایک قدماء کا مذہب ہے، ایک علامہ ابن حاجب کا ہے. قدماء علم نحو کیا فرماتے ہیں کہ لو آتا ہے انتفاع امتناع، امتناع ثانی کے لیے آتا ہے بوجہ امتناع اول کے، یعنی ثانی منتفی ہے اول کے منتفی ہو جانے کی وجہ سے. جیسے لو جئتنی لأکرمتک، اگر تو میرے پاس آتا تو میں تیرا اکرام کرتا. تو تین چیزوں کا فائدہ ہوا، ایک تو یہاں تعلیق آ گئی، اکرام معلق ہوا کس کے ساتھ؟ مجیئت کے ساتھ. دوسرا زمانہ ماضی کا فائدہ ہوا، اب زمانہ اگر تو آتا تو میں ایسا کرتا، یعنی زمانہ ماضی میں. اور تیسرا کیا؟ امتناع. بھائی بتلایا کہ دونوں چیزیں ممتنع ہیں، لیکن کون کس کی وجہ سے ممتنع ہے؟ ثانی یعنی اکرام ممتنع ہے، منتفی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ اول منتفی ہے. تو ان کے نزدیک، قدماء کے نزدیک مولانا اول سبب ہے اور ثانی کیا ہے؟ مسبب ہے. مجیئت سبب ہے اکرام کا، تو مجیئت جب سبب منتفی ہوا تو مسبب بھی منتفی ہو گیا. تمام علماء نحو کا یہ مذہب تھا، یہاں تک کہ کن کا زمانہ آیا؟ علامہ ابن حاجب کا مذہب زمانہ آیا بھائی. اور انہوں نے آ کر پھر اس کو جہاں اور بڑے بڑے اور قوی اعتراضات کیے اور رد کیے مذہب کو، نحویوں کی بعض باتوں کو، ان میں سے ایک یہ بھی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ لو جو ہے یہ امتناع، انہوں نے کیا کہا تھا؟ امتناع ثانی کے لیے آتا ہے بوجہ امتناع، انہوں نے کہا ایسا نہیں، بلکہ لو آتا ہے امتناع اول کے لیے بوجہ امتناع ثانی کے. اس لیے کہ اول سبب ہے، ثانی مسبب ہے. سبب کی نفی سے مسبب کی نفی نہیں ہوتی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ثانی منتفی ہے کس کی وجہ سے؟ اول کی وجہ سے. تو اول تو سبب ہے، تو سبب کی نفی سے مسبب کی نفی ہونا ضروری نہیں. جیسے آپ کہیں اگر سورج نکلا ہوتا تو روشنی ہوتی، اور سورج تو نہیں نکلا ہوا معلوم ہوا روشنی بھی، تو یہ استدلال آپ کا صحیح نہیں مولانا. کیونکہ ہو سکتا ہے روشنی سورج کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ہو روشنی. بھائی روشنی کے اور بھی اسباب ہیں، بجلی ہے بھائی. تو سبب کی نفی سے مسبب کی نفی ضروری نہیں، بلکہ اس کے لیے اور بھی اسباب ممکن ہیں. تو معلوم، ہاں البتہ اگر اس کا عکس کر دو، مسبب کی نفی کر دو، تو اس سے استدلال کر سکتے ہیں آپ سبب کی. جب آپ کہہ دیں روشنی نہیں ہے، تو اب روشنی کے تمام اسباب کیا ہوئے؟ منتفی. تو اب سورج کا طلوع ہونا بھی کیا ہو گیا؟ منتفی ہو گیا. تو ثانی کے ذریعے استدلال، امتناع ثانی سے استدلال ہوگا. کس پر؟ امتناع نہ کے برعکس، امتناع اول سے استدلال امتناع ثانی پر نہیں ہوگا. جیسے قرآن میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں پر استدلال کیا گیا مولانا. علامہ ابن حاجب اپنی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے دلیل ذکر کی، اگر اور آلیہ ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام خراب ہو جاتا. تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک مشاہد ہے اور ایک غیر مشاہد. تو مشاہد کے ذریعے استدلال کیا گیا کس پر؟ غیر مشاہد پر، کہ زمین اور آسمان میں فساد منتفی ہے، آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا آپ کو کہ اور آلیہ یہاں پر نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہیں. تو تو جمہور نے کہا لو آتا ہے امتناع ثانی کے لیے بوجہ امتناع، اور علامہ ابن حاجب نے آ کر اس کو رد کیا اور فرمایا کہ لو آتا ہے امتناع اول کے لیے بوجہ امتناع ثانی کے، یعنی ثانی کے امتناع کے ذریعے استدلال کیا جائے گا کس پر؟ اول کے امتناع پر، کہ پہلا بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اول کے امتناع کے ذریعے آپ استدلال کریں کس چیز پر کہ ثانی نہیں ہے. اور اس رائے کو تمام متاخرین نے پسند کیا یہاں، اور سارے کا گویا کہ اس پر اجماع ہو گیا، مولانا اجماع ہوا. اس کے بعد علامہ طفتازانی نے درمیان میں فیصلہ کیا اور کس کا قول، کس کی بات صحیح ہے، کس کی صحیح نہیں، اور بتلایا آپ کو کہ علامہ ابن حاجب کا اعتراض صحیح نہیں. وجہ یہ کہ لو کے کہتے ہیں استعمال کے دو طریقے ہیں، دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ لو استدلال کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی ترتیب خارجی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں طریقے لغت سے ثابت ہیں، لیکن پھر ان میں سے لغت والے جو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ ترتیب خارجی والا کرتے ہیں، اور مناطقہ زیادہ کون سا کرتے ہیں؟ استدلال والا کرتے ہیں. مناطقہ ایک معلوم چیز کے ذریعے ایک مجهول چیز کو کیا کرتے ہیں؟ معلوم کرتے ہیں، تو وہ استدلال کیا کرتے ہیں. اور عرف میں کیا ہوتا ہے؟ عموماً ایک چیز کی علت بیان کی جاتی ہے. تو ایک جو استدلالی طریقہ ہے وہ چونکہ مناطقہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو اس کو مناطقہ کا طریقہ قرار دے دیا، اور دوسرا اہل لغت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو اہل لغت کا طریقہ قرار دے دیا. تو ایک استدلالی طریقہ ہے، ایک ترتیب خارجی والا. استدلالی طریقہ کیا ہے؟ کہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز معلوم ہے اور ایک چیز مجهول ہے. آپ معلوم کے ذریعے اس مجهول چیز کو بھی معلوم کر لیتے ہیں، تو اس کو کیا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے استدلال کیا ایک چیز کے ذریعے دوسری چیز پر. جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے عدم فساد اور ایک ہے عدم تعدد آلہا. لو امتناع کے لیے آتا ہے نا، تو دونوں کی نفی کریں، فساد بھی، فساد کا نہ ہونا، اور ایک ہے آلہا کا نہ ہونا، تعدد آلہا کا نہ ہونا. تو یہاں پر دو میں سے ایک چیز آپ کو معلوم ہے کہ نظام صحیح چل رہا ہے، فساد نہیں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، دوسری چیز کہ تعدد آلہا نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم. تو اس کے ذریعے استدلال کیا گیا معلوم چیز کے ذریعے اس مجهول چیز پر، اور اس کو بھی کیا کیا گیا؟ معلوم کر لیا گیا. معلوم کر، تو اس کے علم سے، اس کا علم علت ہے اس کے علم کی. ثانی کا علم علت ہے کس کا؟ اول کے. ثانی سے آپ کا اول کا علم ہوا بھائی، تو ثانی کا علم علت ہے اول کے علم کی. ہاں خارج میں، خارج میں برعکس ہے، اول علت ہے ثانی کی بھائی، آلیہ نہیں اسی وجہ سے فساد بھی نہیں. تو خارج کے اندر علت کون ہے؟ اول، اور ثانی معلول. لیکن استدلال کے اندر، علم کے اندر اول کا علم علت ہے کس کا؟ پہلے سے پتہ چلا آپ کو کس کا؟ دوسرے کا. دوسرے کا پتہ ہی آپ کو پہلے سے چلا، فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ترتیب خارجی کا. ترتیب خارجی کے اندر دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، دونوں معلوم ہوتی ہیں بھائی. جیسے لو جئتنی لاکرمتک، اگر تو آیا ہوتا تو میں تیرا اکرام کرتا. اب دو چیزیں، نہ آنا اور اکرام نہ کرنا، دونوں معلوم ہیں کہ آیا بھی نہیں اور اکرام بھی لیکن اس ثانی کی علت معلوم نہیں تھی، تو لو کے ذریعے علت بیان کر دی گئی کہ اس ثانی کی علت کیا ہے؟ اول ہے. ثانی کی علت کیا ہے؟ اول ہے. اول ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو علامہ، تو فرق کیا ہوا؟ استدلالی طریقے کے اندر اس کے علم سے، ثانی کے علم سے استدلال ہوگا کس پر؟ اول کے علم پر. اور ترتیب خارجی کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ ثانی کی علت بتلائی جاتی ہے، کون ہے؟
اول،
اول ہے، یعنی اول کی وجہ سے ثانی ہے، یعنی اول کی وجہ سے ثانی ہے، جبکہ وہاں تھا ثانی کی وجہ سے اول کا علم ہے۔ تو اب علامہ طبرانی نے بتلایا کہ بھئی یہ لو دو طریقے پر آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا، ایک استدلالی استعمال ہے اس کا اور ایک ترتیب خارجی کا۔ استدلالی کے اندر استدلال کیا جاتا ہے، دلیل پکڑی جاتی ہے، ترتیب خارجی کے اندر دلیل استدلال نہیں کیا جاتا ایک کے وجود سے دوسرے کے وجود پر۔ اور علامہ ابن حاجب نے جو اعتراض کیا وہ اصل میں استدلالی طریقے کو لے کر کیا، وہ یہ سمجھے، انہوں نے ترتیب خارجی والا بیان کیا تھا کہ لو کس لیے آتا ہے بھائی، امتناع ثانی کے لیے بوجہ امتناع اول کے لیے، یعنی عدم مجیت کی، عدم اکرام کی علت کیا ہے؟ عدم مجیت ہے۔ تو علامہ ابن حاجب یہ سمجھے کہ شاید اول کے ذریعے استدلال کیا جا رہا ہے، کس پر؟ ثانی پر۔ اول کے ذریعے استدلال کیا جا رہا ہے ثانی پر، حالانکہ استدلال نہیں کیا جا رہا تھا اول کے ذریعے ثانی پر، ثانی کی صرف کیا بیان کی جا رہی تھی، علت بیان کی جا رہی تھی۔ تو وہ یہاں بھی سمجھے کہ شاید استدلال ہو رہا ہے، اور استدلال کے اعتبار سے تو بات واقعی نہیں بنتی تھی، تو انہوں نے اعتراض کر دیا۔ چنانچہ کہتے ہیں یہی تقریر کی بنا پر صحیح ہے ہمارا یہ کہنا، لو جئتنی لاکرمتک لکنک لم تجی، اگر تو آتا تو میں تیرا کیا کرتا، اکرام کرتا، لیکن تو آیا نہیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے تیرا اکرام بھی نہیں کیا۔ تو دیکھو مناطقہ کے نزدیک رفع مقدم مفید نتیجہ نہیں۔ لو جئتنی مقدم کون ہے؟ جئتنی، اور مؤخر کون ہے؟ اکرمتو کا۔ تو رفع اول، مجیت کو رفع کرو، لم تجی بھائی لم، تو اس کو رفع اول کو ساتھ ذکر کر دیں تو اس سے نتیجے کا فائدہ نہیں ملتا، مناطقہ کہتے ہیں۔ مناطقہ نے کیا کہا؟ ہاں، کیونکہ آپ استدلال کر رہے ہیں مولانا، اول سے استدلالی طریقہ اگر اس کو سمجھے مانے ہم، تو پھر تو استدلال ہوگا، اول کی نفی سے آپ استدلال کر رہے ہیں، کس پر؟ ثانی کی نفی پر۔ اور ابھی بات ہوئی مولانا کہ سبب کی نفی سے مسبب کی نفی ضروری نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے مسبب کسی اور سبب آ جائے، لہذا اول کو رفع بھی کر دیں تو ثانی کا رفع لازم نہیں آتا۔ ثانی کا تو اسی لیے یہاں کہا لو جئتنی لاکرمتک لکنک لم تجی، یہاں تو رفع اول ہوا ہے، اور اگر مناطقہ کا استدلالی طریقہ ہوتا تو نتیجے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ معلوم ہوا یہ کون سا طریقہ ہے؟ لغت والا طریقہ ہے، اور صحیح ہے، بڑے بڑے بلغا نے اس طریقے کو استعمال کیا ہے۔ حماسی شاعر کا ایک شعر ذکر کیا، ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر، کہ اگر اس سے پہلے کھر والے اڑا کرتے تو میرا گھوڑا بھی اڑتا، ولكنه لم يطر، لیکن وہ پہلے کھر والے اڑے، تو دیکھو لكنه لم يطر، کھر والے نہیں اڑے، یہ رفع اول ہے۔ طار ذو حافر، طار اڑتے کھر والے، اس کی نقیض لے آئے مولانا، کیا لے آئے؟ کھر والے
نہیں،
تو مناطقہ کے نزدیک اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اور سبب بھی ہو سکتے تھے، لیکن معلوم ہوا یہ کون سا طریقہ ہے، ترتیب خارجی والا ہے، اور ایک بڑا فصیح و بلیغ شاعر اس کو اپنے شعر کے اندر استعمال کر رہا ہے، معلوم ہوا یہ صحیح ہے، اگر یہ وہ استدلالی طریقہ ہوتا پھر تو صحیح نہ ہوتا۔ دوسرا، ولو دامت الدولات کانوا کغیرہم رعایا ولکن ما لہن دوام، تو یہاں پر دیکھیے دو چیزیں تھیں، ایک دوام تھا، دوام کس چیز کا دوام بھائی؟ بادشاہوں کا دوام، اور اس کی نفی کی گئی آگے، اول کی ولکن ما لہن دوام، ثانی کی نفی کی گئی، تو اگر استدلالی طریقہ ہوتا تو اول کی نفی کر بھی دیں پھر بھی نتیجے کا فائدہ، لیکن یہاں پر یہ ایک فصیح و بلیغ شاعر اس کو استعمال کر رہا ہے اور اس سے کیا حاصل کر رہا ہے، نتیجہ کر رہا ہے، معلوم ہو یہ وہ استدلالی طریقہ نہیں ہے بلکہ کون سے ترتیب ہے، خارجی والا طریقہ ہے۔ تو چنانچہ کہتے ہیں کہ آگے پھر یہی بات کی کہ مناطقہ والی جو بات گزر چکی تھی اسی کو ذکر کیا کہ وہ اس کو قیاسات میں اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں استدلالی، لحصول العلم بالنتائج، کہ کیا حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے، نتیجوں کا علم حاصل کرتے ہیں بھائی۔ تو وہ یہ بتلا دلالت، اس دلالت کے لیے اس کو لے کر آتے ہیں کہ اول کا علم کیا ہے، انتفاع ثانی جو ہے اس کا علم، انتفاع عدم فساد بھائی، عدم فساد کی سے استدلال ہوا کس چیز پر، عدم تعدد آلیحہ پر، یعنی اس معلوم، یہ جو آپ کو معلوم ہے چیز، کیا معلوم ہے آپ کو، یعنی انتفاع ثانی، یہ جو انتفاع ثانی کا علم آپ کو ہے یہ علت ہے کس چیز کی، انتفاع اول کے علم کی، انتفاع اول کے، اس کے نہ ہونے سے آپ کو پتا چلا کہ یہ بھی نہیں، تو یہ علت ہے علم میں اس ثانی کے لیے، یہاں انتفاع ثانی ہے یہاں انتفاع، تو انتفاع ثانی علت کا علم علت ہے انتفاع اول کے علم کا، کیونکہ جب ملزوم کی نفی ہو، کیونکہ جب لازم کی نفی ہوگی تو ملزوم کی بھی نفی ہو جائے گی۔ اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی سب کو، فَإِذَا كَانَ لَوْ لِلشَّرْطِ فِي الْمَاضِي فَيَلْزَمُ عَدَمُ الثُّبُوتِ وَالْمُضِيُّ فِي جُمْلَتَيْهَا، کیا بات کی تھی انہوں نے شروع میں کہا تھا بھائی، وَلَوْ لِلشَّرْطِ فِي الْمَاضِي، لَوْ کس لیے آئے گا، شرط، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے معلق کرنے کے لیے، اور یہ مضمون شرط کس زمانے میں حاصل ہوگا، ماضی کے زمانے میں حاصل ہوگا۔ تو فَإِذَا كَانَ لَوْ لِلشَّرْطِ فِي الْمَاضِي، اگر پس جب ہے، جب لَوْ ہے شرط کے لیے، اور کس زمانے میں ہے، ماضی میں ہے، فَيَلْزَمُ، معلوم ہوا کہ یہاں پر مولانا یہ فا فصیحیہ ہے، شارح یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ فَيَلْزَمُ کے اندر فا کون سی ہے، فا فصیحیہ اس کو کہتے ہیں جو شرط محذوف پر دلالت کرے بھائی، تو یہ جزا کے طور پر آتی ہے اور شرط وہاں پر محذوف ہوتی ہے، تو شرط یہاں پر کیا محذوف ہے، فَإِذَا كَانَ لَوْ لِلشَّرْطِ فِي الْمَاضِي فَيَلْزَمُ، یہ جزا ہے اس کی کہ جب لو شرط کے لیے ہے، اور کس زمانے میں، ماضی کے زمانے میں، تو پس لازم ہے اس کے ساتھ عدم ثبوت اور مضی دونوں جملوں میں، اس کے دونوں جملوں میں کیا ہونا چاہیے مولانا، عدم ثبوت ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، مضی گزرا ہوا زمانہ ہونا چاہیے۔ بھائی لو کتنے جملوں پر داخل ہوگا، دو، ایک پہلا کیا ہے، شرط، ثانی جزا، تو اتنا آپ نے پڑھ لیا کہ لو آتا ہے کس لیے، شرط کے لیے، تعلیق کے لیے آتا ہے، تو جب تعلیق ایک چیز کو معلق کر رہے ہیں دوسری چیز کے ساتھ، تو معلوم ہوا وہ پہلے سے حاصل اور ثابت نہیں، حاصل اور ثابت نہیں، اگر حاصل اور ثابت ہے پھر تعلیق کا کیا معنی، بھائی تعلیق تو وہاں کی جاتی ہے جہاں ایک چیز حاصل نہ ہو، تو لہذا دونوں جملوں کے ساتھ لازم ہے عدم ثبوت، اس میں بھی ثبوت نہیں ہونا چاہیے اور اس جملے میں بھی ثبوت، اور ثبوت کس جملے میں آتا ہے، اسمیہ میں یا فعلیہ میں، جملہ اسمیہ ثبوت کے لیے آتا ہے اور فعلیہ کس لیے آتا ہے، حدوث کے لیے آتا ہے، تو معلوم ہوا ہے دونوں جملوں میں ثبوت نہیں، یعنی دونوں جملے اسمیہ بلکہ کیا ہوں گے، دونوں جملے فعلیہ ہوں گے، دونوں جملے کیا ہوں گے، فعلیہ ہوں گے، والمضی، اور دونوں جملے میں زمانہ کون سا ہوگا، ما فعل ماضی ہوگا، فی جملتیہا، اس کے لو کے دونوں جملوں میں، اس ثبوت ینافی تعلیق کا، اس لیے کہ ثبوت جو ہے یہ تو منافی ہے کس چیز کے؟ تعلیق کے. جب ایک چیز ثابت ہے تو اس کی تعلیق کا کیا معنی؟ والاستقبال ینافی المضیہ، اور استقبال کا زمانہ منافی ہے کس چیز کے؟ ماضی کے منافی ہے. اور اوپر پڑا تھا لو شرط کے لیے ہے ماضی میں، تو اس لیے اس کے ساتھ ماضی ہی آئے گا. فلا يعدل في جملتيها عن الفعليه الماضويه الا لنقطه. تو معلوم ہوئی مولانا ایک بات، کیا اس کے دونوں جملے کیا ہوں گے؟ فعلیہ ہوں گے، اور دوسری ماضی ہوں گے، مضارع نہیں ہوں گے. فلا، لیکن پس عدول نہیں کیا جائے گا دونوں جملوں میں عن الفعليه الماضويه، فعلیہ ماضیہ سے، الا لنقطه، مگر کسی، تو اس کے دونوں جملے فعلیہ ہوں گے، دونوں جملے ماضی کے ہوں گے. اگر کبھی ماضی کے بجائے کیا آ جائے؟ مضارع آ جائے، تو وہ کس وجہ سے ہوگا؟ کسی، کیونکہ آپ نے اصل سے عدول کیا، اور اصل سے عدول کس لیے ہوتا ہے؟ کسی نقطے کی وجہ سے ہوتا ہے. ومذهب المبرد انها تستعمل في المستقبل استعمالا، اور مذہب امام مبرد کا یہ ہے کہ یہ استعمال ہوتا ہے مستقبل کے اندر بھی ان کی طرح. ہم نے تو کیا کہا بھائی، جمہور نے کیا کہا کہ لو کس لیے آتا ہے؟ شرط کے لیے، اور کس زمانے کے لیے؟ امام مبرد فرماتے ہیں کبھی یہ ان کی طرح بھی آ جاتا ہے، اور ان تو آتا تھا استقبال کے لیے، تو لو بھی کس لیے آ جاتا ہے؟ وہ مع قلته ثابت، اور یہ قلت کے ساتھ علامہ تفتزانی فرما رہے ہیں یہ ثابت بھی ہے، جیسے حضور علیہ السلام کا قول ہے اطلب العلم ولو بالسین، علم طلب کرو اگرچہ چین میں ہو. وَإِن، تو یہاں لو کس لیے آیا بھائی؟ زمانہ استقبال کے لیے. وجہ یہ کہ مولانا اطلبو کے تحت آ رہا ہے، اطلبو، اور اطلبو امر ہے، اور امر کس زمانے میں ہوتا ہے؟ استقبال میں ہوتا ہے. وَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ، اور یقیناً میں فخر کروں گا تمہارے ذریعے اور امتوں پر قیامت کے دن، وَلَوْ بِسْتِقْتِي، اگرچہ نہ تمام بچے ہی کے ذریعے کیوں نہ. حضور نے فرمایا نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، میں تمہارے ذریعے فخر کروں گا قیامت کے دن کہ میری امت اتنی زیادہ ہے اگرچہ ایک نہ تمام بچہ ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں پر دیکھا بھائی، یہاں آیا ولو بسختی اگرچہ، تو یہ لو بمانے ان کے ہے مولانا. وجہ یہ کہ میں فخر کروں گا، یہ فخر کرنا آج ہے کیا؟ گزر چکا ہے یا قیامت میں ہوگا؟ قیامت میں ہوگا، تو یہ مستقبل ہے. تو یہ جب اس کے تخت واقع ہے لو، تو یہ بھی کس لیے آ رہا ہے؟ مستقبل کے لیے آ رہا ہے، اگرچہ لو آیا کس کے لیے کرتا ہے؟ ماضی کے لیے. فدخولها على المضارع، تو دو باتیں اب یہ یاد رکھنا مولانا، آپ ساری بحث اس پہ کریں گے. انہوں نے آپ کو بتلایا کہ دونوں جملے فعلیہ ہونا ضروری، اور دونوں کا ماضی ہونا ضروری. لیکن کبھی عدول کیا جاتا ہے، ماضی کے بجائے کیا لے آتے ہیں؟ مضارع لے آتے ہیں، تو وہ کس لیے لاتے ہیں؟ اب وہ بیان کریں گے. فدخولها على المضارع، پس اس لو کا داخل ہونا مضارع پر، فی اس آیت میں، ولو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر اے صحابہ اگر اطاعت کریں تمہاری، اگر اطاعت کرتے تمہاری کثیر من الامر، بہت سے امر معاملات کے اندر، لعنتم ای لوقعتم فی جہد و ہلاکن، یعنی تم واقع ہو جاتے مشقت میں یا ہلاکت میں. تو اے صحابہ، یہ پیغمبر اکثر معاملات میں تمہاری اطاعت نہیں کرتے، تمہاری بات نہیں مانتے، اگر وہ ایسا کرتے تو تم کس میں پڑ جاتے؟ مشقت میں پڑ جاتے یا ہلاکت میں پڑ جاتے. لقصد استمرار الفعل، اچھا ادھر دیکھو بھائی توجہ، میں نے آپ کو بتایا تھا جملے دو قسم پر ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ جملہ اسمیہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ثبوت کا فائدہ دیتا ہے. ہاں کبھی کبھار قرینہ ساتھ مل جائے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ دوام کا فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا؟ دوام کا. اور اسی طرح جملہ فعلیہ فائدہ کس چیز کا دیتا ہے؟ حدوث کا اور تجدد کا. کون سا تجدد؟ تجدد کے دو معنی میں نے بتلائے تھے، ایک تجدد بمانے حدوث، ایک تجدد بمانے ایک ہی معنی حدوث یعنی ہونا، ایک مرتبہ کسی چیز کا ہونا، اور ایک تجدد کا معنی ہے بار بار ہونا ایک چیز کا۔ تو تجدد کے کتنے معنی ہیں؟ یہ یاد رکھنا بھائی، عبارتیں اکثر جگہ کتابوں میں آتی ہیں، تو آپ کو جب پتہ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا معنی مراد ہے۔ تو فعل اکثر آتا ہے کس لیے؟ حدوث اور تجدد کے لیے، حدوث اور تجدد کے لیے، اور کبھی کبھار جب قرینہ ساتھ مل جائے تو پھر یہ آتا ہے استمرار اور تجدد کے لیے، استمرار اور تجدد۔ تو یہاں کون سا تجدد مراد ہے؟ استمرار والا، بار بار ہو ایک چیز، بار بار ہو میں۔ لیکن یاد رکھو یہ جو استمرار پر دلالت کرے گا کون؟ جملہ فعلیہ جو استمرار پر دلالت کرے گا مولانا، اس کے لیے شرط ہے کہ فعل مضارع کو لایا جائے بھائی، ماضی کو نہ لایا جائے۔ تو معلوم ہوا ماضی ہو تو صرف حدوث پہ دلالت ہوگی، اور مضارع ہو تو کبھی قرینہ خارجی کی وجہ سے، ویسے تو حدوث اور تجدد پہ دلالت ہوگی لیکن کبھی قرینہ خارجی ہو تو پھر استمرار پر دلالت ہوگی، استمرار و تجدد۔ تو تجدد کے دو معنی بیان ہوئے، ایک کیا معنی والا نا حدوث، اور دوسرا کیا معنی؟ استمرار والا۔ استمرار کے پھر دو معنی ہے یاد رکھنا، ایک ہے استمرار ثبوت کے ساتھ، استمرار ہے ثبوت کے ساتھ، جیسے طول ہے، لمبائی ہے مولانا، لمبائی ایک چیز لمبی ہے تو کیا کبھی وہ چھوٹی ہوتی ہے کبھی لمبی ہوتی ہے، یا مسلسل ثبوت کے ساتھ اس میں لمبائی ہے؟ تو دیکھو استمرار ہے کس طریقے پر؟ ثبوت کے طریقے پر۔ اور ایک وہ استمرار ہوتا ہے جو تجدد کے طریقے پر ہوتا ہے، آپ اپنے ساتھی کی پٹائی کر رہے ہیں، صبح سے لگے ہوئے شام ہو گئی بھائی، یا اور کیا مثال بنائیں اس کی، یا اپنے ساتھی کی آپ پٹائی کرتے ہی رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ، اس میں بھی استمرار ہے، لیکن کیا استمرار دوام کے ساتھ ہے یا تجدد کے طور پر، تھوڑا کبھی ہے کبھی نہیں، پھر ہے پھر نہیں، تجدد کے طریقے پر۔ تو استمرار کتنے طریقے پر ہے مولانا؟ ایک ثبوت کے طریقے پر جو مسلسل دائمن ہے، کبھی اس میں ختم وہ نہیں ہوتا، اور ایک استمرار کون سا ہے؟ تجدد کے طریقے پر، تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے حاصل ہوگا بھائی۔ تو جملہ اسمیہ یاد رکھو مولانا، ادھر دیکھو، جملہ اسمیہ آئے گا دوام اور استمرار کے لیے، جملہ اسمیہ کس لیے آئے گا؟ کون سا استمرار؟ ثبوت والا۔ کون سا؟ ہاں یہ بھی آپ پڑھیں گے جگہ جگہ کہ جملہ اسمیہ آتا ہے استمرار کے لیے اور ثبوت کے لیے، دوام کے لیے۔ تو سمجھ جائیں یہاں استمرار کون سا مراد ہے؟ ثبوت والا۔ اور جملہ فعلیہ آتا ہے جبکہ مضارعہ ہو، استمرار کے لیے قرینے کی وجہ سے، یہاں کون سا استمرار مراد ہے؟ تجدد والا۔ تو استمرار تجددی ہوا ایک، اور ایک استمرار ثبوتی ہوا۔ تو یہاں پر مولانا لو آیا، اور لو کے ساتھ لو یطیعکم، لو کے ساتھ کیا آنا چاہیے تھا؟ ماضی کا صیغہ، لیکن مضارع کا صیغہ استعمال ہوا لقصد استمرار الفعل، کس قصد کی وجہ سے؟ فعل کے استمرار کے قصد سے، کہ فعل میں استمرار مقصود ہے۔ فیما مضا، کس زمانے کے اندر؟ بتلا دیا یہاں سے مولانا کہ اگرچہ لو یطیعو مضارع آ گیا، لیکن پھر معنی پھر بھی کس کا رہے گا؟ ماضی ہی کا رہے گا، اگرچہ لفظوں میں تبدیلی آ گئی۔ اور استمرار کون سا ہے مولانا؟ وقتاً فوقتاً، وقتاً معلوم ہوا یہ کون سا استمرار مراد ہے؟ تجددی۔ والفعل هو الاطاعۃ، اور فعل کون سا ہے بھائی؟ اطاعت۔ لو یطیعکم، لو یطیعکم۔ تو یہاں پر استمرار فعل بتلانا مقصود ہے، کس کے اندر؟ زمانہ ماضی کے اندر، اس لیے ماضی کا صیغہ نہیں ذکر ہوا. کون سا صیغہ ذکر ہوا؟ کیونکہ استمرار پر ماضی کا صیغہ دلالت کرتا ہے یا مضارع کا؟ مضارع کا دلالت کرتا. اب یہاں دو چیزیں یاد رکھنا، ایک ہے لو کی وجہ سے نفی آ رہی ہے، ایک کیا آ رہی ہے؟ لو کی وجہ سے نفی آ رہی ہے. یہ فعل ہے، اس پر لو داخل ہوا نفی آئی، اور ساتھ استمرار بھی آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ استمرار بھی آ رہا ہے، تو استمرار قید ہوئی. استمرار کیا ہوئی؟ قید ہوئی، قید ہوئی جس کا اضافہ کیا گیا ہے. اس قید مقید پر کیا داخل ہوا؟ نفی، حرف نفی داخل ہوا. لو کس لیے آتا ہے ہمارا نام؟ نفی کے لیے آتا ہے، نفی کرتا ہے. تو آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ جب مقید پر نفی داخل ہو تو عموماً کس کی نفی ہوتی ہے؟ قید کی نفی ہوتی ہے، قید کی نفی ہوتی ہے. یعنی ترجمہ یوں ہوگا، اطاعت تو ہے، ایک ہے نفس اطاعت، ایک ہے اطاعت مستمرہ. تو لو کس کی نفی کر رہا ہے؟ نفس اطاعت کی یا اطاعت مستمرہ کی؟ قید کی نفی کر رہا ہے نا، تو یعنی اطاعت تو ہے لیکن اس اطاعت میں استمرار نہیں ہے. تو معنی یہ ہے، اگر یہ اطاعت کرتے رہیں، کرتے بہت سے اکثر معاملات میں، اطاعت کرتے بہت سے معاملات میں، تو تم ہلاکت میں پڑ جاتے. معلوم ہوا اطاعت ہے. بعض معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیتے تھے؟ صحابہ کی بات مان لیا کرتے تھے، اور قرآن میں بھی آیا وشاورہم فی الامر کے معاملات میں ان سے کیا کیجئے؟ مشورہ. تو صحابہ کی دلجوئی کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ بھی لیتے اور ان کی بات پر عمل بھی کیا کرتے تھے، لیکن بہت سے معاملات کے اندر ان کی بات نہیں مانتے تھے. تو یہاں پر مولانا لو آیا، لو نے کس چیز کی نفی کی؟ استمرار کی. استمرار کی نفی کی مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ استمرار کی نفی ہوئی کس ضابطے سے؟ کیونکہ جب قید پر نفی داخل ہو تو کس کی نفی ہوتی ہے؟ قید کی نفی ہوتی ہے، اور قید یہاں پر کیا ہے؟ استمرار ہے، استمرار ہے. دیکھیے یہی بات اب کریں گے، والفعل هو الاطاعۃ، اور فعل جو ہے وہ اطاعت ہے. یعنی ان امتناعنتکم، یعنی تمہاری ہلاکت ممتنع ہے. ان امتناعنتکم، تمہاری ہلاکت کا ممتنع ہونا بسبب امتناع استمرار ہی. کس سبب سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استمرار تمہاری اطاعت پر ممتنع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استمرار تمہاری اطاعت پر ممتنع ہونے کے سبب سے تمہاری ہلاکت بھی منتفی ہے. فَإِنَّ الْمُضَارِعَ يُفِيدُ الْاِسْتِمْرَارَ، اس لیے کہ مضارع فائدہ دیتا ہے استمرار کا. وَدُخُولَ لَوْ عَلَيْهِ يُفِيدُ امْتِنَاعَ الْاِسْتِمْرَارِ، اور لو کا داخل ہونا کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ امتناع آیا مولانا، لو آتا ہے امتناع کے لیے، اور یہاں کس چیز کا امتناع ہو رہا ہے؟ نفس فعل کا امتناع ہو رہا ہے یا استمرار کا انتفاع؟ تو یہاں لو نے آیا مولانا اور اس نے فائدہ دیا امتناع استمرار کا، امتناع. یہ لفظ یاد رکھنا، لو نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ امتناع استمرار کا. کبھی اس کا عکس بھی ممکن ہے مولانا، استمرار امتناع کا فائدہ بھی یہاں ممکن ہے. آپ نے کیا کہا؟ امتناع استمرار. اس کا عکس کرو، استمرار امتناع. کس طرح؟ دو چیزیں تھیں نا، یہ نفس فعل ہے، اس پر کیا داخل ہو رہی ہے؟ نفی، اور اس کے ساتھ کیا قید ہے؟ استمرار. ہم نے کیا کہا؟ فعل بھی موجود تھا، استمرار بھی موجود تھا، مقید ہو گیا یہ، اس پر نفی آئی. اس پر کیا آئی؟ اور نفی جب مقید پر داخل ہو تو کس کی نفی ہوتی ہے؟ لیکن اگر ہم اس کا عکس کریں، پہلے حرف نفی اور فعل موجود تھا، پہلے حرف اور بعد میں اس پر ہم نے استمرار کو داخل کر دیا، تو پہلے تو قید تھی نہیں مولانا، تو نفس فعل کی نفی ہو گئی، اطاعت سرے سے ہے ہی کسی بھی بات میں. پھر اس پر استمرار بھی آ گیا کہ اطاعت نہ ہونے میں استمرار ہے، کبھی بھی کوئی بات تمہاری نہیں مانی، کبھی بھی تمہاری بات. تو فرق سمجھ میں آیا دونوں ترجموں کا؟ ایک تھا امتناع استمرار اور دوسرا کیا ہے؟ استمرار ہے امتناع کے اندر، ماننا کہ اس سے اطاعت ممتنع ہے مستمر. ویجوز ان یکون الفعل امتناع لطاعتی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فعل کیا ہو مولانا؟ امتناع اطاعت ہو، یعنی ان امتناع عنتکم بسبب استمرار امتناعہ عن اطاعتکم، اس کے تمہارے ہلاکت کا ممتنع ہونا یہ کس وجہ سے ہے؟ بسبب استمرار امتناع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتناع کے استمرار کی وجہ سے ہے. کس چیز سے امتناع ہے؟ عن اطاعتکم، تمہاری اطاعت سے. یعنی بھئی اطاعت پر نفی داخل ہو گئی تو اس کی کیا ہو گیا؟ اطاعت کا امتناع ہو گیا، اطاعت کی نفی ہو گئی، اطاعت کی نفی ہو گئی. لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْمُزَارِعَ الْمُثْبَتَ يُفِيدُ اِسْتِمْرَارَ الثُّبُوتِ، اس لیے کہ مزارع مثبت جیسے فائدہ دیتا ہے، کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ استمرار ثبوت کا. يَجُوزُ أَن يُفِيدَ الْمَنْفِيَّ، أَن يُفِيدَ الْمَنْفِيُّ استمرار النفی، کہ فعل مزارع منفی کس چیز کا فائدہ دے؟ استمرار بھئی مضارع مثبت کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ استمرار کا. تو مثبت ہوگا تو استمرار آ رہا ہے ثبوت میں، کس چیز میں آ رہا ہے؟ نفی تو ہے ہی نہیں نا، تو ثبوت کے اندر استمرار ہے. اور جب اور نفی ہو تو استمرار آئے گا کس کے اندر؟ نفی کے اندر. یہی بات ہے وہ ان یفید المنفی، اور جائز ہے کہ فائدہ دے مولانا منفی جو ہے استمرار النفی، استمرار النفی کا. والداخل علیہ لو، اور داخل کیا ہے اس پر؟ لو داخل ہے. یہ یفید استمرار الامتناع، یہ فائدہ دے کس چیز کا؟ کا فائدہ دے گا. کما ان الجملہ الاسمیہ المثبتہ تفید تاکید الثبوت ودوامہ، جیسے کہ جملہ اسمیہ مثبتہ مولانا زید قائم، یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ تاکید ثبوت کا، یعنی استمرار ثبوت کا اور دوام ثبوت کا. جملہ اسمیہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ بعض اوقات قرینے کی وجہ سے دوام کا اور استمرار کا. تو مثبت ہو تو اس بات کا دوام، اور منفی ہو تو نفی کا. بس یہی بات کر رہے ہیں. کمان الجملہ الاسمیہ المثبتہ، جیسے جملہ اسمیہ مثبتہ وہ فائدہ دیتا ہے تاکید ثبوت. تاکید ثبوت کا کیا معنی؟ استمرار ہے کیونکہ ثبوت کیونکہ مثبت ہے، اور دوام کا. والمنفیت اور والمنفیت، اور جملہ منفیہ جو ہے تفید تاکید النفی، یہ فائدہ کس چیز کا دیتا ہے؟ نفی کی تاکید، یہ نفی مستمرن ہوگی. ودوامہ، اور اس کی دوام کا. لا نفیت تاکید ودوام، اس کا عکس نہیں، یعنی نفی تاکید اور دوام کا فائدہ نہیں دے گا مانا. نفی تاکید کا فائدہ کقول ہی، دیکھیے جیسے بات آگے کقول ہی تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ کبھی بھی مومن نہیں ہے. ردن لقولہم، رد کرتے. کفار و منافقین کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ تو انہوں نے کہا آمنا، اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے. یہ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ ماضی ہے، اور یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث پر. کس چیز پر؟ یعنی ان کی طرف سے حدوث ایمان آ گیا. کیا آیا؟ حدوث ایمان ہوا ہے. اس پر اللہ فرما رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، کون سا کلام ہے؟ مثبت ہے یا منفی ہے؟ کلام منفی ہے، اور اس کے اندر مولانا با لے کر ذکر کی گئی ہے تاکید کے لیے. بھائی تب با کس لیے ذکر کی گئی ہے؟ تاکید کے لیے. بھائی آپ نہیں پڑھتے لیسا زیدن کاتبن، لیسا زیدن لیسا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے رفع اور خبر کو نصب، لیکن کبھی کبھار با کو بھی لے آتے ہیں، لیسا زیدن بکاتبن، یہ با کس لیے لے کر آتے ہیں؟ تاکید کے لیے، تو یہاں بھی اسی طرح ہے، ما کون سے مشابہ بھی، اور اس کے پر کیا لے کر آئے مولانا، با لے کر آئے تاکید کے لیے، تو اب دو چیزیں ہیں مولانا، ایک حرف نفی ہے، یہ ہے جملہ، یہ اس پہ حرف نفی آ رہا ہے اور یہ کیا آ رہی ہے، تاکید آ رہی ہے، تو اب اگر آپ پہلے تاکید کا اعتبار کریں تو ترجمہ اور ہوگا، اور اگر پہلے حرف نفی کا اعتبار کریں تو ترجمہ، دیکھئے بھئی کس طرح، یہ نفس کلام ہے، اس پر ہم نے پہلے داخل کر دی تاکید، کیا داخل کر دی، تاکید داخل کر دی، اور پھر اس پر حرف نفی، تو یہ مقید ہوا، کیا ہوا، اور اس پر پھر حرف نفی داخل ہوا، اور حرف نفی جب مقید پر داخل ہو تو کس کا رفع کرتا ہے، قید کا رفع کرتا ہے، معلوم ہوا ان کے ایمان منتفی نہیں بلکہ ایمان میں تاکید منتفی ہے، ان کا ایمان منتفی نہیں بلکہ کیا منتفی ہے، تاکید منتفی ہے، یعنی دوام منتفی ہے، یعنی یہ ہمیشہ سے مومن نہیں رہے، ہاں کبھی مومن بھی، ہمیشہ مومن ہیں کبھی مومن بھی ہیں، تو معنی یہ ہوا، یعنی ان کے لیے پھر بھی ایمان ثابت آیا، اور انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا آمنا، ہم کیا لے آئے، تو انہوں نے بھی اپنے لیے مستمرن تو ایمان ثابت نہیں کیا بلکہ حدوث سے ایمان ثابت کیا، اور اگر ہم پہلے تاکید کا اعتبار کریں پھر نفی کا اعتبار کریں تو یہاں بھی کیا آ رہا ہے مولانا، حدوث سے ایمان پھر بھی ثابت ہو رہا ہے، تو ان کا دعویٰ رد ہوا، دعویٰ رد نہیں ہوا، یہی تو ان کا بیعینی ہی دعویٰ تھا، سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی، پھر دوہرا ہوں کہ سمجھ میں آ گئی، اچھا، اور اب دوسرا کریں، پہلے ہم کیا کرتے ہیں، نفی کو مانتے ہیں، نفی کا لحاظ اعتبار ہم پہلے کرتے ہیں، تاکید کا بعد میں اعتبار کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے، اب اس پر تاکید لے آؤ، یعنی دوام لے آؤ، وہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہیں، دیکھا اب معنی بدل گیا، اب ان کی بالکلیہ نفی ہو گئی، بالکلیہ نفی، تو یہاں بھی اسی طرح ہے مولانا، وما ہم بمؤمنین، یہ رد ہے ان کے اس قول کا، انا آمنا کا علی ابلغ وجہ و آقدہ، بڑے بلیغ اور مؤکد طریقے سے، یعنی ان کا دعویٰ تھا کیا مولانا، موجبہ جزیہ، ان کا دعویٰ کیا تھا، اور موجبہ جزیہ، اور ادھر جواب میں کیا کہا گیا، سالبہ کلیہ آ گیا، سالبہ بھئی کبھی بھی ایمان نہیں لائے، کیا مانا یہ سالبہ، اور اگر ہم پہلے تاکید کا اعتبار کرتے تو معلوم ہو ہمیشہ ایمان نہیں لائے، تو پھر تو وہ سالبہ جزیہ رہ جاتا، تو معلوم ہو یہ سالبہ کلیہ ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کے اس قول میں ہے، اللہ یستہزئ بہم حیث لم یقل، جیسے کہ اللہ کے اس قول میں ہے، اللہ یستہزئ بہم، اس حیثیت سے کہ یہ نہیں فرمایا گیا، اللہ مستہزئ بہم، اللہ کیا کرنے والے ہیں، استہزاء کا بدلہ دینے والے ہیں ان کو، قصدن، بھئی منافقین نے کیا کہا تھا، انما نحنو، انہوں نے نحنو مستہزئون اس میں فاعل ذکر کیا، اور اللہ جواب میں کیا فرما رہے ہیں بھئی، اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ یستہزئ لے کر آئے بھئی، عدول ہوا کس سے، مضارے سے، اس میں فاعل سے کس کی طرف عدول ہوا، مضارے کی طرف، کس وجہ سے، کہ استمرار تجددی کے فائدے کے لیے، مضارع کس لیے آتا ہے، استمرار تجددی کے لیے آتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا، ہم مذاق کرتے ہیں ہر وقت، کیا کرتے ہیں، مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم بھی جواب میں وقتاً فوقتاً کیا کرتے ہیں، ان کے استہزاء کا جواب دیتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم جواب دیتے رہتے ہیں، کیا معنی، ان پر ذلت مسلط کر دیتے ہیں، ان پر ان کو اور ذلیل کرتے ہیں اور حقیر کرتے ہیں لوگوں کی نظروں کے اندر، تو وقتاً فوقتاً ہم ان کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ مولانا صرف عدول کے اندر مثال ہے، کس چیز کے اندر؟ عدول کیا گیا، اس میں فاعل سے کس کی طرف؟ مضارع کی طرف۔ کس لیے؟ کس چیز کا فائدہ دینے کے لیے؟ استمرار تجددی کا فائدہ دینے کے لیے کہ وقتاً فوقتاً ایسا ہو۔ حیث لم، یہ نہیں کہا گیا اللہ مستہزئ بہم قصداً الی استمرار الاستہزاء، ارادہ کرتے ہوئے کس بات کی طرف؟ استہزاء کے استمرار کا ارادہ کرتے ہوئے۔ وتجددی ہی وقتاً فوقتاً، تو یہاں استہزاء، اللہ ان کے استہزاء کا جواب دیتے ہیں مولانا۔ یہ صنعت مشاکلہ ہے، یہ آپ پڑھیں گے بلاغت کے اندر آپ کو بتائیں گے بھائی، یہاں اللہ استہزاء نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں، ان کے استہزاء کا جواب دے رہے ہیں۔ بات چل رہی ہے کہ لو داخل ہوا یوتیوکم پر، اور یوتیوکم مضارع ہے، اور انہوں نے بتلایا آپ کو کہ یہاں مضارع کیوں لے کر آئے، استمرار کا ارادہ کرنے کے لیے لو لے کر آئے بھائی۔ اور اسی طرح داخل ہونا لو کا مضارع پر اس قول کے اندر، ولو ترا، ولو ترا یہ خطاب ہے، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھتے اس وقفو علی النار، کہ جب یہ کفار کس پر کھڑے تھے؟ آگ کے کنارے کھڑے تھے، تو آگے جزا محذوف لا رأیت امرا فظیعا، تو آپ ایک بڑا ہی بھیانک معاملہ دیکھتے۔ اے پیغمبر، اگر آپ دیکھتے جب کفار جہنم کے کنارے کھڑے تھے تو بڑا ہی ایک بھیانک معاملہ دیکھتے۔ دیکھا، تو ترا ذکر کیا مولانا، ترا، اور یہ خطاب یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے پیغمبر اگر آپ دیکھتے، اگر آپ دیکھتے تو بڑا بھیانک معاملہ۔ یہ حضور کو تسلی دینے کے لیے حضور کو خطاب کیا گیا۔ اول کل میت اتم من رؤیا، یا ہر وہ شخص جس سے حاصل ہو رؤیت، یعنی جو بھی رؤیت دیکھنے کی قدرت رکھتا ہو اس سے خطاب ہے، جو بھی دیکھنے کی، کہ اگر تو دیکھتا، اے مخاطب، ہر ہر شخص مراد ہے مولانا، اگر تو دیکھتا اس حالت کو کہ جب کفار کس پر کھڑے تھے؟ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، جہنم کے کنارے پر کھڑے۔ تو یہ مولانا خطاب مخاطب کو اس لیے ہے، حضور کو خطاب تھا تسلی دینے کے لیے، اور اگر خطاب ہر مخاطب کو ہو تو یہ بتلانے کے لیے کہ ان کفار کی حالت جو بھیانک حالت ہوگی، اتنی ظاہر ہوگی، اتنی ظاہر ہوگی کہ جس میں بھی دیکھنے کی صلاحیت ہوگی وہ کیا کرے گا، اس کو دیکھ لے گا۔ اذ وقفوا علی النار، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، اس کی تین تفسیریں کریں گے علامہ طبرانی، ای اروحا، ان کو دکھائی جائے گی وہ آگ، حتی یعاینوہا، یہاں تک کہ کیا کر لیں، اس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ وقفوا علی النار کا معنی کر رہے ہیں بھائی، ایک تفسیر یہ، دکھائی جائے گی ان کو وہ آگ یہاں تک کہ اس کا معائنہ کر لیں، او اطلعوا علیہا، یا مطلع کیا جائے گا اس آگ پر، ایسا مطلع کرنا کہ وہ آگ ان کے نیچے ہوگی، یعنی وہ پل صراط پر ہوں گے، وہاں سے جہنم کو دیکھیں گے، جی، گرنے اندر گرنے سے پہلے مانا۔ تو یہاں دیکھا دوسری تفسیر آگے، مطلع ہوں گے اس پر مانا، کیا ہوں گے، جی، تو اس کو چاہے صفت بنا لیں اطلاع کی، چاہے آپ اس کو حال بنا لیں۔ او ادخلوہا، یا اس میں تیسری تفسیر، اس میں داخل کیے جائیں گے۔ وقفوا علی النار کا کیا معنی ہے؟ ادخلوا فی النار، تو علی بمعنی کس کے ہوا؟ فی کے، داخل کیے جائیں گے۔ فیعرفوا مقدار عذابہا، تاکہ پہچان لیں اس کے عذاب کی مقدار، مولانا، تاکہ اس کے عذاب کی مقدار۔ یہ تینوں تفسیروں سے تعلق ہے اس کا، کہ ان کو دکھایا جائے گا، وہ اس پر مطلع ہوں گے، اور اس میں داخل کیے جائیں گے، کس لیے؟ تاکہ اس کے عذاب کی مقدار پہچان۔ وجواب لو محذوف، لو کا جواب محذوف ہے، ای لا رأیت امرا فظیعا، تو آپ ایک بڑا ہی بھیانک معاملہ دیکھتے۔ تو یہاں کیوں مولانا ایسا ہوا؟ ولو ترا، لو تو آتا ہے کس پر؟ ماضی، اور یہاں پر کون سا صیغہ ذکر ہوا؟ مضارع کا صیغہ ہوا۔ کہتے ہیں لتنزیلہ، بوجہ اتارنے کے، کس کو اتارنے کے؟ یعنی مضارع کو، منزلت الماضی، کس کے درجے میں؟ ہم نے ماضی کے درجے میں اتار لیا۔ بھئی کیوں یہ مضارع کو ماضی کے درجے میں آپ نے اتارا؟ کہتے ہیں لِسُدُورِ ہی بوجہ صدور ہونے اس مزارے یا اس کلام کے، یہ کلام جو ہے صادر ہوا ہے عم من ایسی ذات سے، لا خلاف فی اخبار ہی جس کی خبر دینے میں کوئی اختلاف، تو دیکھو مولانا ایک ہے ماضی، ماضی کے اندر ہوتا ہے تحقق، اور ایک مضارے، مضارے کے اندر تحقق نہیں ہے، تو یہاں پر مقام تھا ماضی کے ساتھ خبر، ماضی لو آیا تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے، لیکن خبر کس کے ساتھ دی جا رہی ہے، مضارے کے صیغے کے ساتھ، کیوں ہم نے اتار لیا اس مضارے کو کس کے درجے میں، ماضی ہی کے درجے میں اتار لیا، کیوں ماضی کے درجے میں اتار لیا، وجہ یہ کہ جیسے ماضی کے اندر تحقق ہے اس مضارے کے اندر بھی کیا ہے، کیونکہ اس بات کی خبر ایسی ذات دے رہی ہے جس کی بات میں کبھی کوئی غلطی نہیں، کبھی کوئی خلاف اختلاف نہیں، تو جب ایسی ذات خبر دے رہی ہے تو چاہے ترا مضارے ہی کیوں، مضارے ہی کیوں نہ ہو اس کا تحقق بھی بڑا ہی یقینی، اسی طرح جیسے کہ کسی گزری ہوئی بات کا تحقق ہوتا ہے۔ فَهَذِهِ الْحَالَةُ اِنَّمَا هِيَ فِي الْقِيَامَةِ، یہ حالت جو ہوگی یعنی ان کو جو دیکھنا ہے مولانا مشرکین کو جہنم کے کنارے پر، انما ہی فی القیامت، یہ قیامت ہی کے دن ہوگی، لیکن نہا جو علت منزلۃ الماضی، لیکن اس کو ماضی کے درجے میں اتار لیا گیا، المتحقق جو کیا ہوتی ہے، ماضی جو متحقق ہوتی ہے اس کے درجے میں اتار لیا گیا، فاستعمل فیہا لو و اذ، تو اس کے اندر لو اور اذ کو استعمال کیا گیا، کون سے لو اور اذ، المختصان بالماضی، حالانکہ یہ دونوں تو خاص ہیں کس کے ساتھ، لیکن عدل عن لفظ الماضی، لیکن عدول کیا گیا لفظ ماضی سے، ولم یقل، اور یہ نہیں فرمایا گیا لو رأیت، لو یہ نہیں کہا گیا، اشارتن اشارہ کرتے ہوئے، الی انہ کلام، کلام من کی یہ کلام ہے اس ذات کا، لا خلاف فی اخبارہ اس کی خبر دینے میں کوئی اختلاف، والمستقبل عندہ بمنزلۃ الماضی، اور مستقبل اللہ کے نزدیک کس کی طرح ہے، ماضی ہی کی طرح ہے، فی تحقق الوقوع، وقوع کے تحقق ہونے میں ثابت ہونے، فہاد الامر مستقبل فی التحقیق، یہ معاملہ جو ذکر ہوا رؤیت والا مستقبل میں ہے، تحقیق مانا تحقیقا یہ کیا ہوگا مستقبل کا، لیکن ماضن بحسب التاویل گزرا ہوا ہے تاویل کے اعتبار سے، یعنی ہم نے مضارے کو کس کے درجے میں اتارا، ماضی کے درجے میں اتارا، تو آنا تو اس واقعے نے مستقبل میں ہے، لیکن کس کے درجے میں تاویلن ہم نے اتار لیا، ماضی کے درجے میں اتار لیا، کأنہ قیل گویا کہ یوں فرمایا گیا، قد انقضا هذا الامر، کہ تحقیق یہ بات تو گزر چکی ہے، لیکنک ما رأیتہ، لیکن تو نے اس کو دیکھا، ولو رأیتہ لرأیتہ امرا فظیعا، اگر تو اس کو دیکھتا تو تو ایک بڑی ہی بھیانک صورتحال کو دیکھتا، کما عدل عن الماضی الی المضارع، جیسے کہ عدول کیا گیا ہے ماضی سے کس کی طرف، مضارع کی طرف، فی ربما یود الذین کفروا، اس آیت کے اندر والا نا، تو ربما آیا مولانا اس کا یود آیا، حالانکہ ودہ آنا چاہیے تھا، ماضی اس علماء نے ذکر کیا ہے، ماضی بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ماضی آنا چاہیے، حالانکہ جمہور کے نزدیک یود بھی صحیح ہے، لیکن یہ اسی ایک مذہب پر آیت کی تفصیل کریں گے، فی ربما یود الذین بسا اوقات، تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو یہاں پر ربا کے ساتھ کیا استعمال ہوا، مضارے، حالانکہ استعمال کیا ہونا چاہیے تھا ماضی، تو ہم نے مضارے اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہاں پر مضارے اس لیے استعمال ہوا کیونکہ مضارے کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، ماضی کے درجے میں، اور کیوں اتارا ہے، کیونکہ اس کا تحقق بڑا ہی یقینی ہے، کیوں، کیونکہ اس کی خبر ایسی ذات نے دی ہے جس کی خبروں میں کوئی اختلاف نہیں، لتنزیلہ منزلۃ الماضی، بوجہ اتارنے اس مضارے کو ماضی کے درجے میں، لصدورہ بوجہ اس کے صدور کے، عام من اس ذات سے، لا خلاف فی اخبارہ جس کی خبروں میں کوئی اختلاف نہیں، وانما کان الاصل ہا ہنا ہو الماضی، اور یہاں پر اصل جو ہے وہ ماضی ہی ہے، انہ التزم ابن سراج، اس لیے کہ التزام کیا ہے ابن سراج نے، ابو علی فی الازاح، اور ابو علی یہ بڑے نحوی گزرے ہیں مولانا ابن سراج، اور ابو علی فارسی یہ بھی بہت بڑے نحوی گزرے ہیں مولانا، ابو علی، یہ ایزاح کتاب ہے ابو علی کی، ابو علی نے ایزاح میں التزام کیا ہے، اور ابو سراج نے بھی اس بات کا التزام کیا، یعنی اس بات کو لازم قرار دیا، ذکر کیا ہے، کیا کیا ہے؟ تو یاد رکھنا یہ ایزاح کا تعلق کس سے ہے؟ صرف ابو علی سے ہے، تو ابو علی نے ایزاح میں التزام کیا، اور ابن سراج نے بھی التزام کیا کہ ان الفعل الواقع بعد ربا المکفوفتی، کہ وہ فعل جو واقع ہو کس کے بعد؟ ربا مکفوفہ کے بعد. ربا مکفوفہ کون سا ہے بھائی؟ بھائی ربا کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا اکثر ما کافا آ جاتا ہے، اور اس کو عمل سے کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے. تو یہ ما کافا اور ربا کیا ہوا؟ مکفوفہ، اس کو روکا گیا ہے، اس کو روکا گیا ہے کہ وہ ربا جو مکفوفہ ہو بما ما کے ساتھ، یجب ان یکون ماضین، واجب ہے کہ وہ ماضی ہو، لانہا للتقلیل فی الماضی، اس لیے کہ یہ کس لیے آتا ہے ربا مولانا؟ تقلیل کے لیے، کس زمانے میں؟ ماضی میں. وجہ اس کی یہ مولانا، ربا تقلیل کے لیے آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے، جیسے کم تکثیر کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ماضی کا فعل ہو ساتھ، کیونکہ ربا آتا ہے ایسی تقلیل کے لیے جو محقق ہو، کیا ہو؟ واقع ہو چکی ہو، اور جو واقع ہو چکی ہو وہ کس میں ہوگی؟ ماضی ہی میں ہو، یعنی جو قطعی ہو، مضارع تو مستقبل ہے اور وہ تو قطعی نہیں ہوا. لِأَنَّهَا لِلتَّقْلِيلِ فِي الْمَاضِي، اس لیے کہ ربا مکفوفہ تقلیل کے لیے آتا ہے ماضی کے اندر. وَمَانَتْ تَقْلِيلِ، تقلیل کا کیا معنی بھائی؟ یہ اعتراض کا جواب دینے والا نا. کبھی کبھار وہ لوگ کافر تمنا کریں گے، آیت کس طرح ہے بھائی؟ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، تو بسا کبھی کبھار تمنا کریں گے اپنے مسلمان ہونے کی. بھائی کبھی کبھار کیسے کریں گے؟ وہ تو ہر وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں کیا ہوتے. کہتے ہیں بھائی قلت کا یہ، تقلیل کا یہ معنی، اکثر اوقات تو وہ ان کے ہوش ہی اڑے ہوں گے، ہوش ہی نہیں ہوگی، کبھی کبھی کچھ تھوڑا ہوش آئے گا، تو اس ہوش کے وقت میں خوب تمنا کریں گے، کثرت سے کریں گے، لیکن وہ وقت کیا ہے؟ بڑا قلیل ہے. تو اس لیے یہاں پر کس لیے مانا ہم نے اس کو؟ تقلیل کے لیے مانا. ہا ہونا انہو قد یدہیشہم، ادہاشا یدہیشو کے معنی ہوش اڑانا، ہوش اڑانا. احوال جمع ہے ہول کی، ہولناکی کو کہتے ہیں، ہولناکی. احوال جمع ہے ہول کی، ہولناکی. بہیتا یبحتو سمیعہ سے اس کا معنی ہے متحیر ہو کر، حیران ہو کر خاموش ہو جانا، حیران ہو کر خاموش ہو جانا. جی ومانت تقلیل ہا ہنا، اور یہاں تقلیل کا یہ معنی ہے انہو قد یدہیشہم احوال القیامتی، کے تحقیق جو ہے وہ مشرکین جو ہیں ان کے انہیں حواس باختہ کر دے گی قیامت کی ہولناکیاں. فیبہتون، پس وہ حکا بکا رہ جائیں گے. فَإِن وُجِدَتْ مِنْهُمْ اِفَاقَتٌ، پس اگر ان سے پائے گیا افاقت، افاقتٌ مَا تھوڑا بہت، تمنو ذالکا، وہ اس بات کی کیا کریں گے؟ یعنی کبھی کبھار تھوڑا افاقہ ہوگا تو پھر اس کی تمنا کریں گے. وقیل ہی مستعارۃ للتکثیر، اور یہ بھی قول ہے، کہا گیا ہے کہ یہ مجا مستعار ہے، کس کے لیے؟ تکثیر کے لیے، یعنی مجازن تکثیر. ربا آتا تو تقلیل کے لیے ہے، لیکن کس لیے یہاں پر؟ تکثیر کے لیے، مجازن، مولانا مجازن تکثیر کے لیے لے کر آئے، یا اول تحقیق، یا کس لیے لے کر آئے؟ تحقیق لے کر آئے، تکثیر کے لیے مولانا، کہ یہ بہت کثرت سے وہ اس بات کی تمنا کریں گے، یعنی ہر وقت تمنا کریں گے، یا تحقیق کے لیے، کہ تحقیق وہ اس بات کی کیا کریں گے؟ تمنا کریں گے. ومفعول یود محذوف، اور یود کا مفعول کیا ہے؟ محذوف ہے. لدلالت لو کانو مسلمین علیہ، لو کانو مسلمین علیہ، یہ دلالت کر رہا تھا، کیا تمنا کریں گے؟ کاش کہ وہ مسلمان. تو یہاں محذوف اس کے مطابق بنا لو، یود الاسلام، کس چیز کی تمنا کریں گے؟ اسلام. یا یود کونہم مسلمین، اپنے مسلمان ہونے کے آرزو تمنا کریں گے. ولو للتمنی، اور لو کس لیے آیا ہے؟ تمنی کے لیے آیا ہے، جی تمنی کے لیے. تو اور تمنی کے لیے جو لا آتا ہے اس کا جواب نہیں ہوتا. حکایتن لودادتہم یا ودادتہم، حکایت کرتے ہوئے ان کی آرزو کی، ان کی آرزو کی حکایت کرتے ہوئے لو تمنی کے لیے لو کو ذکر کیا گیا. وَأَمَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ جَعَلَ لَوْ لِلتَّمَنِّي حَرْفًا مَصْدَرِيَّةً فَمَفْعُولُ يَوَدُّهُ وَقَوْلُهُ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. اچھا مولانا دیکھو انہوں نے کیا کہا، یَوَدُّ کا مفعول محذوف ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اس کو مفعول نہیں بنایا، اس کو مفعول نہیں بنایا، اس لیے کہ لو آ رہا ہے تمنی کے لیے اور تمنی انشاء ہے. لو کس لیے آیا؟ انشاء کے لیے، اور انشاء پر اگر آپ اس کو مفعول بنائیں تو معنی خراب ہو جائے گا. یودو کا معنی بھی تمنا کرنا، اور لو بھی کس لیے آ رہا ہے؟ تمنا کے لیے، وہ تمنا کی تمنا کریں گے، معنی کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، خراب. اور نیز انشاء کا ما قبل ما بعد میں عمل نہیں کرتا کہتے ہیں، اس لیے بھی یہاں اس کو معمول نہیں بنا سکتے. ہاں آگے ذکر کریں گے. ایک بات یہ کہتے ہیں کہ وہ جو لو تمنی کے لیے آتا ہے وہ ان مصدری معنی میں ہوتا ہے، یعنی ما بعد فعل کے ساتھ کس کے معنی میں اس کو کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. اگر کہتے ہیں یہ بات مان لیں تو اس صورت میں لو کانو مسلمین اس سارے کو کیا بنا دیں گے؟ مفعول بنا دیں گے، پھر محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں. وَأَمَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ جَعَلَ لَوْ لِلتَّمَنِّ، اور وہ باقی بنا بر رائے ان لوگوں کی جنہوں نے لو کو، وہ لو جو کس لیے ہے مولانا؟ تمنی کے لیے، اس کو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ حرف مصدری بنایا ہے. فَمَفْعُولُ يَوَدُّ، يَوَدُّ کا مفعول ہوا قَوْلُهُ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، وہ یہی قول بنے گا لَوْ كَانُوا، اب محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں. اول استحضار صورت، یا کبھی کب، یا کس لیے آتا ہے مولانا؟ بھئی ولو ترا، یہاں پر کیا کیا گیا؟ مضارے کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ ماضی کے درجے میں اتار لیا. ایک وجہ یہ مولانا، تو ماضی کی جگہ کیا ذکر کیا؟ مضارے کو، کیونکہ مضارے کو ہی کس کے درجے میں اتار لیا. یا مولانا لاستحضار الصورت، اس صورت کو حاضر کرنے کے لیے، استحضار بمانے احضار کے ہے مولانا، اس صورت کو حاضر کرنے کے لیے، عطف علی قولہ لتنزیلہ، یہ بھی کس پر عطف ہے؟ تنزیلہ پر عطف ہے. بھئی ایک تو یہ کہ ہم نے اس مضارے کو کس کے درجے میں اتار لیا، کیونکہ جیسے ماضی کا تحقق یقینی، اسم کا تحقق بھی یقینی. ایک وجہ یہ، یا تو اس وجہ سے ایسا کیا گیا، یا اس وجہ سے کہ اس صورت کو حاضر کرنے کے لیے، کیونکہ ماضی جو ہے وہ تو بات گزر چکی مولانا، اور مضارے کیا ہوتا ہے؟ اس میں حال کا معنی بھی ہوتا ہے، اور حال آدمی کے سامنے مشاہد ہوتا ہے، اس کا کیا کرتا ہے آدمی؟ مشاہدہ کرتا ہے. تو ماضی کی بات کو کبھی کبھار عربی میں مضارے کے صیغے سے ذکر کر دیا جاتا ہے، تاکہ مخاطب اس گزری ہوئی بات کو اپنے سامنے مشاہد محسوس کر لے، اپنی ہولناکی کی وجہ سے یا کسی اس طرح کی کسی نقطے کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے، اس ماضی کے کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ مضارع سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ اس کو اپنے سامنے حاضر کر لے، اس کے سامنے حاضر کر دے. یعنی ان العدول الى المضارع، یعنی یہ جو عدول کیا گیا مضارع کی طرف، فی نحوی ولو ترا، لو ولو ترا وغیرہ کے اندر، اما لما ذکر، یا تو اس وجہ سے جو ذکر ہوئی، کیا ذکر ہوئی تھی کہ ہم نے مضارع کو کس کے درجے میں اتارا؟ ماضی. و اما، یہ اس وجہ سے، لاستحضار صورت رؤیت الکافرین، حاضر کرنے کے لیے کافرین، الکافرین الموقوفین علی النار، وہ کافر جو کھڑے ہوں گے آگ پر، ان کو دیکھنے کی صورت جو ہوگی، ان کو دیکھنے کی صورت جو ہوگی، اس کو حاضر کرنے کے لیے مضارع لایا گیا. لِأَنَّ الْمُضَارِعَ مِمَّا، اس لیے کہ مضارع ان چیزوں میں سے، يَدُلُّ عَلَى الْحَالِ، جو دلالت کرتے ہیں کس پر؟ حال پر. الحال الحاضری، جو حاضر ہوتا ہے، الذی من شانہ، جس کی شان یہ ہے مولانا، اَن يُشَاهَدَ، کہ اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، اس کا. فَكَأَنَّهُ يَسْتَحْذِرُ بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ، گویا کہ فَكَأَنَّهُ يُسْتَحْذَرُ، تاکہ گویا کہ اس کو معلوم پڑھیں فکأنہ، کوئی قائل مراد لے لیں، فکأنہ یستحضر، گویا کہ حاضر کیا جاتا ہے، بلفظ المضارع، کس کے ساتھ؟ مضارع کے لفظ کے ساتھ، تلک صورت، اس صورت کو، لیشاہدہا لیشاہدہا السامعون، تاکہ سامعین بھی اس کا کیا کر لیں، بھئی بات تو گزر چکی ہے لیکن اس کو حاضر کرنا چاہتے ہیں کہ سننے والے بھی اس کا مشاہدہ کر لیں. وَلَا يُفْعَلُ ذَلِكَ، ایسا نہیں کیا جاتا، إِلَّا فِي أَمْرٍ، ایسے معاملے کے اندر، يَهْتَمُّ بِمُشَاهِدَتِهِ یا يُهْتَمُّ بِمُشَاهِدَتِهِ، یہ اہتمام کیا گیا ہو جس کے مشاہدے کا. کیوں اہتمام کیا گیا ہے بھئی؟ اس کو اہمیت دی گئی ہے، کہتے ہیں لِغَرَابَتٍ، انوکھے ہونے کی وجہ سے، اور فضاعتن، یا ہولناک ہونے کی وجہ سے، بڑی ہی انوکھی بات ہے. تو اس کو تعبیر کس سے کر دیا؟ گزری ہوئی بات ہے، لیکن ذکر کس سے کیا؟ مضارع سے، تاکہ حاضر ہو وہ اس کو اپنے سامنے محسوس کرے کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، یا بڑی ہی ہولناک بات ہے، گزر چکی ہے لیکن اس کو ذکر کیا کس کے ساتھ؟ اور نحویہ، اس جیسے کسی نقطے کی وجہ سے، کما قال، جیسے اس آیت کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں فتصیر صحابن. آیت کس طرح ہے بھائی؟ واللہ الذی ارسل الریح، ہواؤں کو بھیجا. تو آگے کیا آنا چاہیے؟ فتصیر صحابہ، ہونا تو کیا چاہیے سیاق کلام کے مطابق؟ فأثارت صحابا، انہوں نے، ہواؤں نے پھر اٹھایا، کن کو اٹھایا؟ لیکن پیچھے ہے ماضی، ہواؤں کو بھیجا، آگے آیا مضارع، کس لیے مضارع لیا ہے؟ ذکر کیا گیا یہاں پر مولانا، تاکہ اس صورت کو حاضر کیا جائے، بلفظ المضارع بعد قولی تعالی، اس قول کے بعد، اللہ الذی ارسل الریاح استحضارا لتلک صورۃ البدیعتی، تاکہ حاضر کیا جائے اس بدیع انوکھی صورت کو، الدالتی علی قدرت الباہرتی، جو دلالت کر رہی ہے اللہ کے غالب پر، یعنی صورت اثارت صحابی، یعنی وہ صورت بادل کو اٹھانے کی صورت، مسخرن، اس حال میں کہ وہ پابند ہیں، بین السماء والارض، کس کے درمیان؟ زمین اور آسمان کے درمیان، علی الکیفیت المخصوصتی، مخصوص کیفیت کے ساتھ، کہ بھئی زمین اور آسمان کے درمیان رہنا ہے، ادھر ادھر کہیں نہیں جانا، والانقلابات المتفارقتی، اور ان کے ساتھ جو مختلف قسم کے انقلابات لگے ہوئے ہیں، کبھی بادل آپ دیکھتے ہیں ورنہ تہ بتہ ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتے ہیں ان کا رنگ گہرا سیاہ ہوتا ہے، کبھی ہلکا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، کبھی پورا آسمان بھرا ہوتا ہے، اور کبھی نصف آسمان بھرا ہے، کبھی کیسی، تو مختلف قسم کے انقلابات آتے ہیں، اللہ کی عجیب اور انوکھی قدرتیں ہیں، اس کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے اس کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ ھذا ھو المرام، اللہ اعلم.